سورة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی خود بھی نہیں مانا اور دوسرے کو بھی روکا، اللہ کے راستے سے روکنے کی کیا قسمیں ہو سکتی ہیں؟ مثلاً یہ کہ ایک تو زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روک دیا جائے، دوسرا یہ کہ ایمان والوں پہ ایسے ظلم ڈھائے جائیں کہ دوسرے لوگ ایمان لانے کی جرات نہ کر سکیں، تیسرا یہ کہ اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورغلایا جائے اور ایسے وسوسے دلوں میں ڈالے جائیں جس سے لوگ اس دین سے بدگمان ہو جائیں، اور اسی طرح کوئی بھی اور طریقہ مثلاً دین کا مذاق اڑا کے لوگوں کے سامنے اس کو حقیر کر دیا جائے تاکہ لوگ اس کو قبول ہی نہ کریں، یا زبان یا قلم یا ہاتھ یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف جانے سے روکنا ایک بہت بڑا جرم ہے. ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ اضل اعمالہم، ان کے باقی اچھے کام بھی گم ہو گئے، ضائع ہو گئے. اضل کا معنی ہوتا ہے بھٹکانا، گمراہ کرنا، ضائع کرنا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر توفیق سلب کر لی کہ ان کی کوششیں اور محنتیں کسی اچھے کام میں استعمال ہوں. اہل عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ کا بہت احترام کرتے، اس کی نگرانی کرتے، نگہبانی کرتے، حاجیوں کی خدمت کرتے، مہمانوں کی ضیافت کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے. مسجد حرام کو انہوں نے آباد کر رکھا تھا، لیکن یہ سارے کام ان کے ضائع ہو گئے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور ہے وہ سراسر حق، ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. بس جب ان کافروں سے تمہاری مد بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنے مارنا ہے، یعنی کفر کی قوت توڑنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. تو گویا جنگ میں مسلمان فوج کا اصل ہدف کیا ہے؟ دشمن کی جنگی قوت کو ختم کرنا. اس کے بعد جنگ میں جو لوگ ہاتھ آئے ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرمایا تمہیں اختیار ہے، خواہ احسان کرو اور خواہ فدیہ لو. اس سے عام قانون یہ نکلتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تیسری صورت یہاں نہیں بتائی گئی، لیکن چونکہ صاف صاف ممانعت بھی نہیں کی گئی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء سے بعض موقع پر فائدہ بھی اٹھایا، اگرچہ زیادہ تر احسان اور فدیے کا معاملہ کیا. احسان میں چار چیزیں شامل ہیں، ایک یہ کہ قید کی حالت میں ان سے اچھا سلوک کیا جائے، دوسرا یہ کہ قتل یا دائمی قید کی بجائے انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے، تیسرا یہ کہ جزیہ لگا کر ان کو ذمی بنا لیا جائے، چوتھا یہ کہ بلا معاوضہ ان کو رہا کر دیا جائے. اسی طرح فدیہ بھی تین طرح سے ہوتا ہے، مثلاً مالی فدیہ، مالی معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا پھر اگر کوئی مال نہیں دے سکتا تو جسمانی خدمت کے عوض چھوڑ دیا جائے، یا یہ کہ اپنے ان آدمیوں سے جو دشمن کے قبضے میں ہو ان کا تبادلہ کر لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے یہ ثابت ہے کہ ایک جنگی قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہے اس کی غذا، لباس اور اگر وہ بیمار یا زخمی ہو تو اس کا علاج حکومت کے ذمہ ہے. قیدیوں کو بھوکا ننگا رکھنا یا ان کو عذاب دینا اس کا اسلامی شریعت میں کوئی بھی جواز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جنگ بدر کے قیدیوں میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے، مجھے جن انصاریوں کے گھر میں رکھا گیا وہ صبح شام مجھ کو روٹی کھلاتے اور خود صرف کھجور کھا کے گزارا کرتے، یعنی اپنی ذات پر بھی ترجیح دی. یہی وجہ ہوئی کہ بہت سے لوگ پھر مسلمان بھی ہو گئے. ایک اور قیدی سہیل بن عمر کے متعلق حضور سے کہا گیا کہ یہ بڑا آتش بیان مقرر ہے، آپ کے خلاف تقریریں کرتا رہا ہے، اس کے دانت توڑوا دیجئے. آپ نے فرمایا اگر میں اس کے دانت توڑا دوں اللہ میرے دانت توڑ دے گا، یعنی میں ایسا کام نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عمدہ کھانا اور دودھ ان قیدیوں کو مہیا کیا جاتا تھا. قیدیوں کے معاملے میں اسلام نے سرے سے اپنے ہاں یہ بات نہیں رکھی کہ ہمیشہ ان کو قید رکھا جائے، جیسے عمر قید، یعنی جب تک زندہ ہیں قید رہیں، یا یہ کہ ان سے جبری مشقت لی جائے، جیسے بسا اوقات قیدیوں کو معاوضہ نہیں دیا جاتا اور ان سے کام کروائے جاتے ہیں، چیزیں بنوائی جاتی ہیں اور ان کو کہہ نہیں دیا جاتا کہ وہ جرمانہ دے کر باہر نکل سکیں، تو ایسی جبری مشقت جو ہے یہ بھی ممنوع ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص قید میں آنے سے پہلے اسلام قبول کر لے اس کو قید نہیں کیا جا سکتا، ہاں اگر کوئی بعد میں اسلام قبول کر لے تو پھر صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کو آزادی نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح یہ ہے احسان کی ایک اور صورت کہ ان کو اسلامی حکومت کی رعایا بنا لیا جائے، ان پہ جزیہ عائد کر کے، مسلمان جیسے زکات دیتے ہیں تو ان کے حقوق یا ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان پہ ایک اور ٹیکس لگا کر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اہل خیبر کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ کیا۔ پھر احسان کی ایک اور صورت یہ ہے کہ ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے، اور اس میں بھی کئی ایک مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن ابی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں یوں ہی چھوڑ دیتا، کیونکہ اس کا آپ پر ایک احسان تھا کہ اس نے طائف سے واپسی پر آپ کو پناہ دی تھی۔ بخاری اور مسلم میں یمامہ کے سردار سمامہ بن اسال کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قید ہو کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، سمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو کریں گے جس کا خون قیمت رکھتا ہے، مجھ پہ احسان کریں گے تو ایسے شخص پہ احسان کریں گے جو احسان مانتا ہے، اگر آپ مال لینا چاہتے ہیں تو مانگیے، آپ کو دیا جائے گا۔ تین دن آپ یہی بات پوچھتے رہے، وہ تین دن یہی جواب دیتے رہے، آخر آپ نے حکم دیا سمامہ کو چھوڑ دو، یعنی نہ مان لیا، نہ قتل کیا اور نہ ہی کچھ اور، صرف یہ کہ آزادی کا احسان کر دیا۔ رہائی پاتے ہی وہ قریب کے ایک نخلستان میں گئے، نہا دھو کر واپس آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، عرض کیا، آج سے پہلے کوئی شخص میرے لیے آپ سے اور کوئی دین آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے ناپسند نہ تھا، مبغوض نہ تھا، مگر اب کوئی شخص اور کوئی دین مجھے آپ سے اور آپ کے دین سے بڑھ کر محبوب نہیں۔ پھر وہ عمرے کے لیے مکہ چلے گئے اور وہاں قریش کے لوگوں کو نوٹس دے دیا کہ آج کے بعد کوئی غلہ تمہیں یمامہ سے نہیں آئے گا، یعنی اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن گئے، حتیٰ کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرنی پڑی کہ آپ سفارش کریں کہ سمامہ جو ہے وہ ہمیں غلہ ہمارا بحال کریں۔ تو یہ اس احسان کا بدلہ تھا۔ اسی طرح اور بے شمار مثالیں ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قیدیوں کو بغیر معاوضے کے رہا کر دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 80 آدمی جو پکڑے گئے تھے ان پر بھی احسان کیا آپ نے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر چند آدمیوں کے سوا آپ نے سب اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ مالی معاوضے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو جہاں معاوضہ ان سے لیا، وہاں ان سے یہ بھی کہا کہ اگر تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے، یعنی تعلیم کے لیے آپ نے خدمت لی۔ اسی طرح بہت سے مواقع پر مسلمانوں کا تبادلہ بھی ہوا جو دشمن کے ہاتھ میں قید ہوئے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اصل چیز کیا ہے، دشمن کو ختم کرنا، اس کے بعد قیدی پکڑنا، یعنی قیدی پکڑنے کے لیے میدان جنگ میں مت جاؤ، اور اگر پکڑ بھی لو تو خواہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یعنی ان کو ان کی شہادت کا بدلہ دے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا، ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسی؟ اللہ کو تو کسی کی مدد نہیں چاہیے، یہاں کس مدد کی بات ہو رہی ہے؟ وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا، کونوا انصار اللہ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور یہاں بھی اللہ کی مدد دراصل اس کے دین کی مدد ہے کہ اس کے لیے اپنی صلاحیتیں، مال، وقت کچھ بھی لگانا۔ فرمایا، اگر تم اس کے دین کے لیے خرچ کرو گے یہ سب کچھ تو وہ تمہارا ہو جائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری مشکلات آسان کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جن سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ کافروں کے کھانے پینے کو جانوروں کا سا کھانا پینا قرار دیا۔ جانور کیسے کھاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کو ہر وقت کھانے کی سوچتی، پیٹ بھرا بھی ہو تو کچھ سامنے آ جائے تو چھوڑتے نہیں، ضرور کچھ کھا لیں گے، ہر جگہ منہ مارتے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ نہیں دیکھتا جانور کے حلال ہے یا حرام، اپنا ہے کہ پرایا۔ تیسرا یہ کہ اس کے کھانے میں کوئی ادب تمیز نہیں، نہ بیٹھ کے کھائے گا نہ ہاتھ سے کھائے گا، اور جو جانور ہاتھ استعمال بھی کرے تو ہاتھ دھو کے نہیں کھاتے، ایسے ہی گندے ہاتھوں سے چیز اٹھا کے کھا جاتے ہیں کیونکہ عقل جو نہیں رکھتے۔ تو ایک بندہ مومن کے کھانے پینے کے طریقوں میں بھی عبادت ہے اگر وہ اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اور مومن تو زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے نہ کہ کھانے کے لیے جیتا ہے۔ اس کی سوچ کا محور صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، وہ کھانے پینے کے کاموں سے اٹھ کر کچھ اور بھی کرنے کا سوچتا ہے، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا، یعنی مکہ، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، یعنی غلط کام بھی کر رہے ہیں اور اس پر خوش بھی ہیں کہ سب ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں میں بہت واضح فرق ہے۔ ایک شخص جو نیک کام کرتا ہے، غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا، اور دوسرا یہ کہ برائی کرتا ہے ڈٹائی کے ساتھ اور اس کو اچھا بھی سمجھتا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی نکھرے ہوئے پانی کی، صاف شفاف، دنیا کے گدلے پانی کی طرح نہیں جیسے دنیا کی نہروں میں عموماً پایا جاتا ہے، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، یعنی اتنی کثرت سے ہوگا لیکن خراب نہیں ہوگا۔ نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ ان سب لکوڈ کی نہروں کا ذکر اس لیے ہے کہ جی بھر کے جتنا کوئی پینا چاہے پیے وہ ختم نہیں ہوں گی۔ نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، صاف شفاف کرسٹل کلیئر، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں رہیں گے؟ یعنی ان کے تو اعمال میں واضح فرق ہوگا، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتے تک کاٹ ڈالے گا۔ آپ کو پتہ گوشت کتنی دیر میں گلتا، یعنی اتنی شدید ہیٹ ہوگی اس کی کہ وہ پیتے ہی اندر کٹ کے نکل جائے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یعنی کیونکہ ماننے کو دل نہیں ہوتا، اس لیے جو بات مرضی کے خلاف ہوتی ہے اس پر مزید جا کے بحث عجت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپا لگا دیا، اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، یعنی جو ہدایت کی نیت سے اس قرآن کو سنے اللہ اس کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے، اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جن میں سب سے بڑی علامت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا، بعثت انا والساعت کہاتین، میری بعثت اور قیامت دو انگلیوں کی طرح ہے کہ بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں، یعنی کوئی اور نبی بیچ میں نہیں آئے گا۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ تو پہلے گزر چکے ہیں، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ جب وہ خدا جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ واستغفر لذنبک، اور بخشش طلب کیجیے اپنے قصور کی۔ وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ، چولہا بھی مان لائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے میں پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، کن پر؟ جو ایک دوسرے کے گلے کاٹے اور زمین میں فساد برپا کریں، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ، اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے، اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے۔ اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ یعنی کافروں کی جب روحیں نکلتی ہیں تو فرشتے ان کے منہ پر بھی مارتے ہیں اور پیٹھ پر بھی، لیکن کبھی دیکھا کسی نے؟ تو کیا ہم یقین نہیں کریں گے؟ لیکن قرآن میں ہے تو ایمان کا حصہ ہے، ماننا پڑے گا۔ اسی طرح عذاب قبر بھی، اگر کسی کو آگ نظر نہیں بھی آتی یا سزا نظر نہیں بھی آتی تو ماننا پڑے گا، کیونکہ عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کیوں آزمائش کیوں آتی ہے؟ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں مجاہد کون ہے اور صابر کون، کیونکہ اللہ کے دین کے کام کے لیے یہ دو صفات تو لازم ہے۔ اگر کسی میں صبر نہیں اور جد و جہد کا جذبہ نہیں تو وہ خدا کے کام کا نہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ کریں گے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو، یعنی ان کی نافرمانی کر کے، ایسا نہ ہو کہ یہ کرائے تو پانی پھر جائے۔ اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم بودو نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ضائع نہ کرے گا۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا، یعنی اللہ نے تم کو ایسی مشقت میں نہیں ڈالا کہ جو تم پوری نہ کر سکو، جس سے پورے نہ اترو۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نہ مرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرو گے، اس کی راہ میں مال خرچ نہ کرو گے، اس کے دین کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کوئی بھی اہمیت نہیں، تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. ان کو جو اس کی اطاعت کرنے والے ہوں، ان کو جو اس پر ایمان لانے والے ہوں، اس کے دین کی مدد کرنے والے ہوں، اس کے احکامات کے آگے جھک جانے والے ہوں، اور اللہ کو تو ایسے ہی لوگ چاہیے. سورۃ الفتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے اور آپ کے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کو زبردست مدد عطا کرے. 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تاکہ وہاں عمرہ ادا کر سکیں. آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ مکہ کے مشرکین نے آگے بڑھ کر آپ کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے. اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی جس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے جو بعد میں مشہور ہوا یہ معاہدہ قرار پایا. یہ معاہدہ بظاہر یک طرفہ طور پر مشرکین کی شرائط پر ہوا تھا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے پر بہت غم زدہ تھے، وہ اس کو ذلت کی صلح سمجھتے تھے، مگر آپ حدیبیہ سے واپس ہو کر ابھی راستے ہی میں تھے کہ یہ آیت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی. بظاہر ایک چیز جسے صحابہ کرام ذلت کا معاہدہ سمجھ رہے تھے اسے فتح مبین کا نام دیا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کچھ اور تھیں، انسان کی ظاہری نظر کچھ اور دیکھتی ہے. وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے کے تحت یہ قرار پایا تھا کہ 10 سال تک مسلمان اور مشرکین آپس میں جنگ نہیں کریں گے. لڑائی کا بند ہونا دراصل دعوت دین کا راستہ کھلنے کے مترادف تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو مسلسل جنگی حالات کی وجہ سے دعوت اور تبلیغ کا کام رک گیا تھا. اب اس معاہدے کی وجہ سے جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہا تھا لیکن درحقیقت اسلام کے پھیلنے کا سبب بن گیا، اس طرح اس معاہدے نے مقابلے کے میدان کو بدل دیا. پہلے دونوں فریق کا مقابلہ جنگ کے میدان میں ہوتا تھا جس میں عموماً مشرکین کا پلہ تعداد اور کثرت اسلحہ کی وجہ سے بھاری ہوتا. اب مقابلہ نظریے کے میدان میں آ گیا اور اس میدان میں مسلمانوں کو واضح برتری حاصل تھی، اور یہی اس معاملے میں سیدھا راستہ تھا، یعنی وہ راستہ جس میں توحید کے علم برداروں کے لیے فتح کو یقینی بنا دیا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے، اور آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرق عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ برے گمان رکھتے ہیں. برائی کی گردش انہی پر ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ان پر اس کی لعنت ہے، اور ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص سکینت کے اترنے کی بات فرما رہے ہیں. یہ سکینت کون سی تھی؟ یہ سکینت مسلمانوں پر ایک خاص کیفیت تھی جس کی وجہ سے جب انہیں مکہ میں داخل ہونے سے جب روکا گیا تو وہ غیظ و غضب کا شکار نہیں ہوئے اس طرح کہ کوئی نیگیٹو ری ایکشن کے طور پر ایسی کاروائی کر بیٹھتے کہ جو اسلام کے لیے اچھی ثابت نہ ہوتی. آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عمرے پر جا رہے ہوں، اور عمرے کا سبب بھی یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس خاک کی تعمیل کے طور پر، اور پھر عین قریب پہنچ کر روک دیا جائے تو انسان لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائے اور اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے کہ میں کس طرح واپس جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا، اور ہم ایک دو نہیں بہت سارے ہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود کہ مسلمانوں کو مکہ جانے نہیں دیا گیا، تو یہ اللہ کی خاص رحمت اور سکینت تھی کہ وہ صبر سے کام لے گئے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر وہاں 80 لوگوں نے اچانک مسلمانوں پہ جب حملہ کرنا چاہا اور وہ پکڑ لیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا اور بغیر کسی معاوضے کے رہا بھی کر دیا۔ یہ تمام چیزیں اور یہ تمام اعمال اسی کے ہو سکتے ہیں جس کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک خاص سکینت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تائید ہو، ورنہ ایسے مواقع پر ہوش و حواس کا قائم رہنا اور امن اطمینان کے ساتھ معاملات کرنا نہایت مشکل ہوا کرتا ہے۔ بے شک ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور تم اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پھر جو شخص اس کو توڑے گا اس کے توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا تو اللہ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ فيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ مکہ کا سفر برائے عمرہ کر رہے ہیں، لہذا آپ کے ساتھ 1400 کے قریب صحابہ کرام شریک ہوئے۔ حالات بہت خراب تھے اور اس بات کا بہت اندیشہ تھا کہ قریش سے ٹکراؤ ہو اور مسلمان بری طرح مارے جائیں، اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ بہت بڑا اسلحہ بھی نہیں تھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر قریش نے مسلمانوں کی جماعت پر پتھر بھی پھینکے، طرح طرح سے چھیڑا تاکہ مسلمان مشتعل ہو کر لڑنے لگے اور قریش کو ان کے خلاف جنگ کرنے کا موقع مل جائے، مگر مسلمانوں کے صبر اور تحمل نے یہ موقع آنے نہیں دیا۔ اطراف مدینہ کے کچھ لوگ جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اس نازک موقع پر مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے اور اس سفر پر آپ کا ساتھ نہیں دیا، اس ڈر سے کہ کہیں ہم پر کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے۔ انہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو پیچھے رہ گئے، جب تم واپس جاؤ گے تو تم سے آ کر عذر اور بہانے کریں گے کہ ہم کو ہمارے مالوں اور بچوں نے مشغول رکھا، آپ ہمارے لیے معافی کی دعا فرمائیں۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تم کہو کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہو اگر وہ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کبھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا نظر آیا اور تم نے بہت برے برے گمان کیے، اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو گئے، اور جو ایمان نہ لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے ایسے منکروں کے لیے دہشت کی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله۔ جب تم غنیمتیں لینے کے لیے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یعنی یہ لوگ مشکل وقت میں تو ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اگر مقابلہ کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جہاں فتح یقینی ہو اور مال غنیمت کی امید ہو تو یہ بھی ساتھ جانے کو کہیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ کہو تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ تو وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کسی بھی شخص کا الزام تراشی پہ اتر آنا ایک بہت معمولی بات ہے، لہذا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے موقف پر قائم رہنا اور آئندہ ان منافقوں کو ساتھ لے کر نہیں جانا۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون۔ پیچھے رہنے والے جہاتیوں سے کہو کہ ان قریب تم ایسے لوگوں کی طرف بلائے جاؤ گے جو بڑے زور آور ہیں، تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام لائیں گے، بس اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا اجر دے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسا کہ تم اس سے پہلے روگردانی کر چکے ہو تو وہ تم کو عذاب دے گا۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اور جو شخص